أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون آمنت بالله صدق الله العظيم. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے گردن جھکا دو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تم پیروی کرو اس حسین کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو کہ کوئی نفس کہنے والا کہے گا کہ ہائے حسرت اس کام پر کہ میں نے بہت کوتاہی کی اللہ کی بارگاہ میں، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی یہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی لوگوں میں سے ہوتا، یا یہ کہے گا جب عذاب دیکھ لے گا کہ کاش میرے لیے واپس لوٹنا ہو تو میں اچھے کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ گئی تھی، لیکن تو نے ان کو جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے. کیا جہنم کے اندر تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو متقی تھے، ان کی کامیابی کے ساتھ برائی ان کو نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں. اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر 67 تک کی آیات ہیں. 53ویں آیت سے لے کر 67 آیت نمبر 67 تک کی ہم نے تلاوت کی ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں رحمت کی سب سے زیادہ امید ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت جس کو سن کر آدمی کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بنتی ہے، اپنے جنت میں جانے کا امکان پیدا ہوتا ہے، بلکہ یقین آنے لگتا ہے، وہ یہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. کہہ دیجئے یعنی میری طرف سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میری طرف سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، کہ جنہوں نے اپنی جان پر حد سے تجاوز کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, حد سے تجاوز کیا ہے, اسرفو کا ترجمہ اسراف کیا ہے, حد سے گزر گئے ہو اپنی جان پر, تم حد سے گزر گئے, اپنی جان پر تم نے زیادتی کی, اپنی جان پر گناہوں کا ارتکاب کیا, لیکن اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انه هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس آیت کے پس منظر میں بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ مرورہ تشریف لے آئے, بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا, لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ بھی تھی کہ جو غیر مسلم تھی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے. ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں کبھی کبھار ایمان کا کوئی جذبہ بیدار ہوتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر فطری طور پر ایمان کا جذبہ رکھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, تو وہ جو اندر کا ایمان کا فطری جذبہ ہے وہ ان کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں, شرک چھوڑ دیں, قتل چھوڑ دیں اور کفر چھوڑ دیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. لیکن وہ سوچتے تھے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, شرک ہم نے کیا ہے, کفر ہم نے کیا ہے, زنا ہم نے کیے ہیں, اور ہم نے قتل بھی کیا ہے لوگوں کو, بلکہ صرف لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے قتل کیا تھا. مثلاً وحشی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ وحشی اور ان جیسے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ایک مجلس میں کہا کہ ہم نے تو شرک بھی کیا ہے اور ہم نے تو کفر کیا ہے, لوگوں کو قتل کیا ہے اور بدکاریاں کی ہیں, تو اب ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, کہ جو آدمی یہ کام کرے گا یعنی شرک کرے گا, قتل کرے گا, زنا کرے گا, تو يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, تو آخرت میں جہنم کے اندر ذلیل ہو کر رہے گا اور عذاب میں مبتلا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم تو سب گناہ کر چکے ہیں, اب ہمارے لیے تو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی تھوڑی دیر, ابھی سورہ فرقان کی, اس کے بعد اگلی آیات نازل ہوئیں, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم, ہاں مگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں, توبہ کر لیں, ایمان لے آئیں, نیک اعمال کریں, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے گا کہ جس سے ان کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. جب یہ آیت پہنچی وحشی اور دوسرے کافروں کے طرف تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ نہادہ لشرط شدید, یہ تو بڑی سخت شرط ہے, کیونکہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا۔ تو جب یہ آیت پہنچی ان لوگوں کی طرف، وحشی یا دوسرے لوگوں کی طرف، تو انہوں نے کہا ان ھذا لشرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے کہ توبہ بھی کرو، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اس کے بعد کوئی امید ہوگی کہ جنت میں داخل ہوں۔ جب یہ بات پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل کی جو سورۃ النساء میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک تو معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو ہم توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو شرک تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن آگے آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہے گا یا نہیں چاہے گا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل کی جو یہاں ہے سورۃ الزمر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک بھی، کفر بھی، قتل بھی، زنا بھی، جو بھی گناہ کیے ہیں اگر آدمی ایمان لے آئے، توبہ کر لے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس آیت کے اندر نہ تو وہ عمل عملا صالحا ہے کہ جی اعمال صالحہ کرو گے تو معافی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور نہ یہ ہے کہ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ اب کوئی راستہ ان لوگوں کے پاس باقی نہیں رہا، چنانچہ ایک بھاری تعداد مسلمان ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے جنت کا راستہ ان کے لیے کھل گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت ہے کہ اس میں جو ہم جیسے گناہگار ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ چنانچہ ترجمہ سن لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے رحمت والی آیت، امید والی آیت یہ ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ امید والی آیت سورۃ الرعد کی ہے، اور فرمایا اس میں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ تیرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے لوگوں کو چاہے کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اسی لیے کبھی بھی نہ خود نا امید ہونا چاہیے نہ کسی کو نا امید کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ دو بھائیوں کا قصہ حدیث میں آتا ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی، دو بھائی تھے، ایک بھائی بہت نیک تھا، اور وہ نیکی کے کام کرتا تھا، دوسرا بھائی بس ہم جیسا ہی تھا کہ کچھ نیکی کے کام کر لیے، کچھ گڑبڑ کر لی، پھر نیکی کے کام کر لیے، کچھ گڑبڑ کر لی۔ تو وہ جو بھائی تھا نیک، وہ اس کو کہتا رہتا تھا کہ تم اس سے باز آ جاؤ، اور منع کرتا رہتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے پروردگار کو چھوڑ دو۔ خیر چلتا رہا اسی طریقے سے۔ ایک دن وہ جو نیک بھائی تھا اس کو زیادہ غصہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ بھائی سے فلا غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہوگا، تو اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ دیا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الذی یتعالی، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں، دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اس نیک آدمی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیسی قسم کھائی کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، اور تو نے جو یہ کہا ہے تیرا جو ہے وہ فی الحال ٹھکانہ جہنم میں تیرا کر دیا گیا۔ تو کبھی بھی نہ خود نا امید ہونا چاہیے اور نہ دوسروں کو نا امید کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ وحشی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو، اور حضرت حمزہ کا لقب ہے سید الشہداء، تمام شہداء کے سردار، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کو لایا جاتا تھا، اس کی میت رکھی جاتی تھی، اور حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی اور میتیں آتی رہیں، نماز پڑھی جاتی رہی۔ 70 مرتبہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر آپ نے اس وقت میں اتنا آپ کے اوپر اثر تھا، کیونکہ حضرت حمزہ کا ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پیٹ کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، سارے قصے مشہور ہیں۔ تو آپ نے قسم کھائی کہ میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کا مسلح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ چنانچہ آپ نے قسم پوری نہیں کی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اب ہم جب حضرت وحشی کا ذکر کرتے ہیں ساتھ لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ درجوں میں تو فرق ہوتا ہے، کہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، اور کہاں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور لیکن اس کے باوجود ان اللہ یغفر الذنوب جمیع، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ خود نا امید ہونا چاہیے نہ دوسروں کو نا امید کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ صحیحین میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل کا بڑا قاتل اور ظالم، تو اس نے 99 قتل کیے تھے۔ جب 99 قتل وہ کر چکا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 99 سے 99 ہی مراد ہوں، اور کبھی 99 کا عدد بولا جاتا ہے تکثیر کے لیے کہ بہت سارے قتل کیے تھے، اور بظاہر تحدید کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس نے قتل کیے تھے، تو وہ ایک بزرگ کے پاس کیا، حدیث میں آتا ہے عابدن، ایک عبادت کرنے والا تھا، اس کے پاس کیا اور اسے جا کر کہا کہ میں نے فلاں فلاں اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ علی من توبتن، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا تمہاری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تم تو 99 قتل کر چکے ہو۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، کہا چلو گنتی تو پوری کرو 100 کی۔ چنانچہ اس نے اس 100 بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے وہ پھر ایک عالم کے پاس کیا، حدیث میں آتا ہے عابدن وعالمن، عابد کے پاس گیا، عابد نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، عالم کے پاس گیا، عالم اور پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند تو نہیں کیا ہوا، کھلا ہوا ہے، تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، لیکن ایسا کرو کہ تم فلاں جگہ میں جاؤ مقام مقدس پر، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ مقدس مقام پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ویسے تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے لیکن اس مقام مقدس. وہ جو قاتل تھا جو 100 قتل کر چکا تھا، اس مقام مقدس کی طرف روانہ ہوا، راستے میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوا تھا. تو ملائکۃ الرحمہ اور ملائکۃ العذاب میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، کیونکہ یہ توبہ کر کے جا رہا تھا مقام مقدس پر توبہ کرنے کے لیے، دل میں ندامت ہو گئی تھی مگر ابھی تک باقاعدہ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، تو لیکن توبہ تو کر چکا تھا دل سے، اس لیے ہم اس رحمت، ملائکہ رحمت ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے. ملائکہ العذاب نے کہا کہ نہیں، یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے اور ابھی تک یہ وہاں مقام مقدس میں نہیں پہنچا تھا، اس نے وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کی تھی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جدھر جا رہا تھا اس کو حکم دیا قریبی، تھوڑی سی قریب ہو جا، اور جدھر سے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی دور ہو جا. چنانچہ ان ملائکہ رحمہ، ملائکہ عذاب سے کہا گیا کہ نہ پو ان دونوں کی جگہوں کو، تو دیکھا گیا کہ جدھر جا رہا تھا مقام مقدس اس کے ایک بالش قریب تھا، وہ ایک بالش کا فاصلہ آگے ہو گیا. اور بعض علماء نے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے جسم کو تھوڑا سا آگے بھی کیا کہ چلو میں جہاں تک آگے بڑھ سکتا ہوں بڑھ تو جاؤں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ رحمت کو حکم دیا کہ تم اس کی روح قبض کر لو، ہم اس پر رحم کریں گے انشاءاللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ خود نا امید ہونا چاہیے، نہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہ ہمیں ہلاک کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوف ہونا چاہیے اپنے گناہ کا، اپنی غلطیوں کا، اور رحمت ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ میں کتنا ہی برا سہی، میں کتنا ہی خراب سہی، میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، لیکن ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، یعنی یہ بات پہنچا دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انه هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور بخشنے والا ہے، بخشے گا تو اسی کو جس نے غلطی کی ہوگی. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے غلطیاں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق لے کر آئے گا جو غلطیاں کرے گی پھر توبہ کرے گی. اس لیے کہ غلطی تو انسان کے فطرت میں داخل ہے، اسی لیے نہ آپ کسی آدمی کو 100% فرشتہ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ خود 100% فرشتہ ہیں. کوئی بھی انسان 100% فرشتہ نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی شرمندہ رہتے ہیں، ہم سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، ہم سے فلاں چوک ہو گئی تھی، جیسا کہ احادیث شفاعت کے اندر یہ پوری تفصیل آتی ہے. اللہ اکبر. تو غفور کا مطلب ہی بخشنے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، تو غفور رحیم تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے. انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے گردن جھکا دو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر دو، رجوع کرو، اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دو گے پھر کسی اور کے سامنے گردن جھکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے گردن جھکا دو. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس لیے آدمی کو جیسی غلطی ہو فوراً توبہ کرنی چاہیے، جیسی غلطی ہو فوراً توبہ. غلطی ہو جائے توبہ کر لو، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ. دن میں 99 غلطیاں ہو جائیں، 99 مرتبہ توبہ کر لو. 99 دھبے لگ جائیں، جو دھبا لگتا رہے اس کو صاف کرتے رہو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کپڑا پہنتے ہو، آپ چاہو کہ کپڑا کا بھی گندا ہی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ انسان ہو اور کپڑا بھی صاف ستھرا ہے، کتنے ہی آپ صاف ستھرے ہو کپڑا بھی صاف ستھرا، لیکن کچھ نہ کچھ مٹی تو لگتی رہتی ہے باہر سے بھی اندر سے بھی. نتیجہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد خراب تو ہوتا ہے. پھر دھو لو، پھر پہن لو، پھر دھو لو، پھر پہن لو، پھر دھو لو، پھر پہن لو، ساری عمر یہی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح گناہ کا اور توبہ کا معاملہ ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، گناہ معاف ہوتا رہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے گردن جھکا دو. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس حسین کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. یوں تو اللہ تعالی کی طرف سے بہت سارے کلام نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات اور زبور، انجیل، بہت کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، لیکن سب سے حسین ترین وحی اور سب سے حسین ترین کتاب اور سب سے حسین ترین کلام اللہ وہ قرآن مجید ہے. تو فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ بِرَبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس حسین کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتا، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو، تمہیں اندازہ بھی نہ ہو. اور ان دونوں آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ توبہ جلدی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جلدی چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی آپ نے غلطی کی، آپ نے سوچا صبح توبہ کریں گے، بس یہ بڑی غلطی ہے. اگر غلطی ہو بھی رہی ہے، عین غلطی کے وقت بھی توبہ کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ عین غلطی کے وقت ہی موت آ جائے. تو توبہ بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. تو فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، پیروی کرو اس حسین ترین کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتا، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب تمہارے پاس آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو. جب عذاب آ جائے گا اور آدمی محشر میں پہنچے گا، قیامت میں پہنچے گا، تو کیا کہے گا؟ کوئی یہ کہے گا، کچھ یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا. تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی. پہلی بات ذکر کی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کوئی کہنے والا یہ کہے گا، نفس یہ کہے گا، کوئی انسان یہ کہے گا، یا حسرتا، ہائے میرے اوپر بڑی حسرت ہے، علامہ فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کے معاملے میں بہت کوتاہی کی. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. ان تقول نفس، نفس یہ کہے گا، اور یہ نفس ان تنمیر کبھی کبھار تکثیر کے لیے بھی آتی ہے، اور یہاں تکثیر ہی مراد ہے کہ بعض نفس ہوں گے، بعض انسان ہوں گے جو اس وقت میں حسرت کریں گے، اور اسی لیے جو قیامت کا دن ہے اس کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے، وانذرہم یوم الحسرہ، اس وقت میں آدمی کو حسرت ہوگی۔ تو یہاں بھی حسرت کا ذکر ہے کہ آدمی کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے مجھے بڑی حسرت ہے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی۔ یا حسرت، یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا کہ اصل میں تھا حسرتی، پھر یا متکلم کو الف مقصورہ کے ساتھ بدل دیا گیا یا حسرتا، اور بعض اوقات اس کے آگے ہا لگا دی جاتی ہے یا حسرتا ہی آ جاتی ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر کئی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان تقول نفس یا حسرتا، کہ نفس کہے گا کہ ہائے میرے اوپر حسرت ہے، علامہ فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے کوتاہی کی اللہ کی بارگاہ میں۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، یا مراد ہے معاملہ بارگاہ، کہ میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا نفس یہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جی اللہ ہدایت دے دیتا تو آج ہم بھی متقی ہوتے، بعض کہنے والے اپنے اوپر ندامت کا اظہار کریں گے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ مجھ پر بڑی حسرت ہے میں نے کوتاہی کی۔ بعض اللہ کے اوپر الزام رکھ دیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی نیک ہو جاتے۔ تو دوسرا کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو متقی لوگوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب، اور نفس کہے گا، یہ تیسرا آدمی ہوگا جو یہ کہے گا، حین تر العذاب، جب عذاب دیکھے گا، لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، کہ اگر میرے لیے دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ کرہ کہتے ہیں لوٹنے کو، کہ اگر ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو میں انشاءاللہ نیک بن کے آؤں گا۔ لو تقول حین تر العذاب، یا وہ کہے گا نفس جب عذاب دیکھ لے گا، لو ان لی کرتن، کہ اگر میرے لیے لوٹنا ہو واپس دنیا کی طرف، فاکون من المحسنین، تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ یہ محض باتیں ہوتی ہیں، خود قرآن مجید میں بھی ہے ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سورة الاعراف میں یا سورة المائدہ میں، یا سورة الانعام میں، سورة الانعام میں ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، کہ اگر ان کو واپس بھی کر دیا جائے دوبارہ دنیا کی طرف، لعادوا لما نهوا عنه، تو یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ اور ہر آدمی اپنی اپنی حالت دیکھ سکتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور سوچتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اسی غلطی میں مبتلا، پھر توبہ کر لیتا ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پھر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو آخرت میں پہنچ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ کاش مجھے واپس ماں لے جایا جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، تو یہ محض ایک بات ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ آدمی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اسی لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، نہ یہ قبول ہوگا کہ ہائے میں نے حسر یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے مجھے بڑی حسرت ہے کہ میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی، نہ یہ بات قبول ہوگی کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ نہ یہ بات قبول ہوگی کہ اگر مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. تینوں باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی, اشارہ کر دیا کہ اب یہ کوئی نہ حسرت قبول ہے, نہ اللہ تعالیٰ پر الزام دینے کا کوئی فائدہ ہے, نہ دنیا کی طرف واپس جانا ممکن ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی, کیوں نہیں میری آیتیں تو تیرے پاس آئی تھی. بلا قد جاءت کا آیاتی, کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. فکذبت بها, تو نے ان آیتوں کو جھٹلایا. واستکبرت, اور تو نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین, اور تو کافروں میں سے تھا. دنیا میں ہم نے آیتیں بھیجی, تو نے جھٹلایا, انکار کیا. اب حسرت کرنا, اللہ تعالیٰ پر الزام دھرنا, یا واپس دنیا میں جانے کی تمنا کرنا, سب فضول بات ہے. کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس تو آ گئی تھیں, تو نے ان کو جھٹلایا, اور تو نے تکبر کیا, اور تو کافروں میں سے ہو گیا. آگے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 60 میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا تھا ان کے چہرے کالے ہوں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ, کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے, جہنم تو ہے ہی متکبروں کے لیے, جہنم تو ہے ہی متکبروں کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولے تھے اللہ کے اوپر, ان کے چہرے کالے ہوں گے. اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالی کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. میرے دوست اور ساتھیو, قرآن مجید کی ترجمہ یا حدیث نقل کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اللہ پر جھوٹ بول دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیں تو من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے جو بھی دین کی بات ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, صرف اتنی کرنی چاہیے جتنی قرآن میں آئی ہے, حدیث میں آئی ہے, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہوگا قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے, اور جن لوگوں نے تکبر کیا ہوگا وہ تو ٹھیک جہنم میں ہوں گے. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين, کیا جہنم میں متکبرین کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی جہنم تو تیاری کی گئی ہے متکبرین کے لیے. آگے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 61 میں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور اللہ متقی لوگوں کو نجات دے گا ان کی کامیابی کی وجہ سے. اللہ متقی لوگوں کو نجات دے گا ان کی کامیابی کی وجہ سے, یا ان کی کامیابی کے ساتھ باسببیہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا چونکہ دنیا میں متقی لوگوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری تھی, اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا, ان سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی, انہیں جنت بھیج دیا جائے گا. بعض کو تو بلا حساب و کتاب ہی جنت بھیج دیا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بمفازتہم میں بات سببیہ کے لیے نہ ہو بلکہ الساق کے لیے ہو, مصاحبت کے لیے ہو. تو صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ متقی لوگوں کو نجات دے دے گا اس لیے کہ ان کو کامیاب قرار دے دیا اللہ نے, ان کو کامیابی مل گئی. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, سورہ آل عمران میں, کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے نجات دے دے گا. وہ متقی لوگ ہوں گے جو خدا سے ڈرتے رہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور اللہ متقی لوگوں کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ, لا يمسهم السوء برائی ان کو نہیں چھوئے گی ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہاں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر 62 میں فرمایا گیا اللہ خالق کل شیء اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہو علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالی ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا ہے ما انت علیہم بوکیل آپ لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, حتیٰ کہ کافر بھی اگر کفر کرتا ہے یا گناہ کرنے والا اپنے ارادے سے اپنے عزم سے اپنی صلاحیتوں سے کفر کرتا اور گناہ کرتا ہے تو اس میں خلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اور قصب ہوتا ہے اس کافر کا اور فاسق اور فاجر کا. اسی طرح اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے, آپ کو اللہ تعالی نے نیکی کی توفیق دی ہے تو جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں خلق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, قصب آپ کا ہے. آپ ہمت ارادہ کرتے ہیں کہ میں وضو کر لوں, اللہ تعالیٰ آپ کو وضو کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں باجماعت نماز پڑھ لوں, اللہ تعالیٰ آپ کو نماز باجماعت کی توفیق دیتے ہیں. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں سینما چلے جاؤں, اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ چاہتا ہے میں فلاں گناہ کروں, اللہ تعالیٰ وہ راستہ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اب اختیار چاہے اچھی جگہ میں استعمال کر لے چاہے غلط جگہ میں استعمال کرے. اور جو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, مگر بیچ میں عمل کسب اختیار بندے کا ہوتا ہے. وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے مسجد جانا ہے یا سینما گھر جانا ہے, مجھے اچھا کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے, نماز کو جاری رکھنا ہے یا نماز کو توڑنا ہے. فیصلہ انسان کرتا ہے, اور انسان جو فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسباب مہیا فرما دیتے ہیں, اسی پر جزا اور سزا ہوتی ہے آخرت کے اندر. اس کو قرآن نے فرمایا اللہ خالق کل شیء اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. وکیل کا ترجمہ نگہبان بھی کیا گیا, اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ذمہ دار ہے ہر چیز کا, یعنی خلق اسی کا ہے, ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے. لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اس کے لیے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارے میں ہیں. آگے آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں, کیسے ہو سکتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اختیار دیا, انہوں نے جنت کا راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اختیار کیا. مشرکین مکہ نے بتوں کی عبادت کا راستہ اختیار کیا. اب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ بھی بتوں کی عبادت کریں, تو فرمایا گیا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں, کیسے ہو سکتا ہے ممکن نہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون آپ کہہ دیجئے کہ کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو, یعنی اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں, یعنی یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ان کو بھی وحی کی ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا ہم اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیں گے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور یقیناً آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تم نے شرک کیا تمہارا سارا عمل بیکار چلا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم ضرور بھی ضرور خسارے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ دیا, ڈرا دیا, انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ڈرا دیا کہ دیکھو شرک کی کسی حال میں اجازت نہیں. اور اسی لیے غیر اللہ کا سے حد سے زیادہ متاثر ہونا, جو انسانی حد ہے ایک حد تک, لیکن اس سے زیادہ اگر انسان دوسرے انسان سے متاثر ہو اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھے, اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے, شرک ہے. حتیٰ کہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرے وہ شرک اصغر ہے. الریا الشرک الاصغر. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, آیت نمبر 66 ہے سورۃ الزمر کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی کی گئی ہے. لئن اشرکت, اگر تم نے شرک کیا, لیحبطن عملک, تمہارا عمل بیکار چلا جائے گا. ولتکونن من الخاسرین, اور تم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, بلکہ اللہ کی عبادت کرو, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. اللہ کی عبادت کرو, شکر ادا کر دے, جتنی نیکی کی توفیق ہو جائے شکر ادا کرو. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. آخری آیت 67 میں فرمایا گیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. سارے آسمان و زمینوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا کہ چلو نیکی کرنا چاہو نیکی کر لو, برائی کرنا چاہو برائی کر لو. تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدر, ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. بل ارض جميعا قبضته يوم القيامه, قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطويات بيمينه, اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. کئی رومال ہوں یا کئی کاغذات ہوں آپ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں تو بس سارے کاغذات آپ کے دائیں ہاتھ میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ساری زمین ایسی ہے کہ جیسے چھوٹی سی کوئی گیند آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں. سارے آسمان ایسے ہیں جیسے تمام کاغذات مل کر آدمی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں. زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینی, اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہاتھ ہوگا یا مٹھی ہوگی. اب کیا معنی ہے ہاتھ کا اور مٹھی کا ہمیں نہیں معلوم. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ ذات اور بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ مشرک شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. اب یہ کیا ہے دائیں ہاتھ, کیا ہے مٹھی, کیا ہے ساق, کیا ہے انگلی, ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنی بات ہے کہ اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ زمین اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اور اللہ کی ذات پاک ہے, بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.